شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عام آداب عامہ اور ایک دوسرے سے تعلقات کے سلسلے کی احادیث کا ذکر ہے. امام مصنف بلوغ المرام کی کتاب الجامع میں فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجاری او لاخیه ما یحب لنفسی، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحب لجاری او لاخیه، جب تک اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے ہر وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی اس کو ستائے نہ تو وہ کسی کو ستائے نہ، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی آبرو اور اس کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک نہ ہو تو پھر وہ خود دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے. اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، دوسروں کی عزت پر غلط حملہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ کامل مومن ہے. لا یومن، کامل مومن کا ترجمہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ توحید پر عمل کر رہا ہے. انت سويت عمره البارحه وبعدين
ما اصيت شعر
الى الان، ما قصيت وانت لابس الاحرام، ما خرجت من الاحرام؟
لا ما خرجت.
لا ما عليك شيء، بشرط ان لا تكون قد غيرت الثياب وكذا. ما غيرت في هذا؟
ما غيرت لا.
وما خالفت؟ ما غطيت
شعرك؟ ما غطيت.
فالان ايش تريد؟ يعني تذهب وتحلق ولا
تحلق؟
ايوه الان ان شاء الله تحلق،
تسوي عمره وتحلق.
لا خلاص، عملت ولا ما عملت؟ خلاص كملت. كملت فالان احلق راسك وشعرك ان شاء الله، فقد خرجت من العمره. العمره تمت، ما عليك فيها شيء، هذه فديه ولا شيء. للتاخير الحلق والتقصير ليس عليك اي شيء من الفديه او الدم. الله يسلمك، حياك الله. ما اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ شرک نہیں کرتا، آدمی کو کفر کا، آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. ایمان کی حالت میں، لیکن ایمان کمی، ایمان کم اور بیش بھی ہوتا رہتا ہے. ایمان کی کمی اور بیشی کی دلیل قرآن و سنت میں بھی ہے، جس قدر آدمی کے اعمال زیادہ ہوں گے ایمان اس کا اور ہی تازہ ہوگا، اور جس قدر برائیاں کرے گا ایمان گھجتا جائے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے آخری درجے تک پہنچ جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایمان کے آخری پوائنٹ، آخری کمزور درجے تک پہنچ جائے. یہ حدیث باب کی خاص طور پہ تعلقات سے متعلق یا معاشرے کے متعلق بہت ہی اہم حدیث ہے. یقیناً یہ چیز مسلمانوں کے اندر محفوظ ہے، کافروں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے سبحان اللہ، کہ ان کے یہاں یہ چیز زیادہ رہتی ہے. ان کے یہاں ایک دوسرے کے مال پر حملہ، یا ایک دوسرے کی عزت پر حملہ، یا اس طرح کی چیز کی دوسرے کے ساتھ حسد بھی کریں کم ہی ہوتا ہے، دیکھا گیا باہر کے لوگوں میں. لیکن مسلمان اور خاص طور پر ایشیا میں ہر ایک برابر ہیں، مسلمان خصوصی طور پر اس مرض کے شکار ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کو شکر علی حملہ آپ معافی دے رہے ہیں، وہ کرے کمان ان شاء اللہ. اس وجہ سے مسلمان اس وجہ سے معاشرے میں بڑی کمیاں اور کمزوریاں بھی پیدا. اقرب العربی وتفهمنت، واقر جمله عم بيرد وعم
بفهم لغه ثانيه، ما نفهموش
ان شاء الله. تدور انت الناس
الثانيه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب هذا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے پائے کے صحابی فقیہ امت کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا: ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے. جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ کسی کا شریک نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے. اگر اس کے ساتھ اور اس نے تمہاری روزی، تمہاری زندگی، تمہاری ایک ایک سانس کی، وہ تمہاری ایک ایک سانس کا مالک ہے، تمہاری روزی کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن جاتے ہو تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہو، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خاص رکھے ہیں دوسرے کے لیے وہ اعمال کرتے ہو، یہ کتنی بری بات ہو جاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ، گویا یہ مثال ہے اس غلام کی، کسی شخص کا غلام ہو، ملکیت کسی اور کی ہو، کھاتا پیتا کسی اور کا ہو، اور خدمت جا کر کے یا کام جا کر کے دوسرے کا کرتا ہو، عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے اور شریعت بھی عقل ہی کے موافق ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. یقیناً یہ پہلے مسلمانوں کے اندر بہت ہی کمزور ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں، اور یہی شرک مخرج عن الملت ہے. یعنی یقیناً اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو علماء ہیں اور جو فتویٰ دیتے ہیں کہ قبروں اور پیروں کے ساتھ سے مرادیں مانگی جا سکتی ہیں، ان کے کفر میں ایک ادنا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی عبادت کے ہم نماز بھی پڑھیں گے اللہ کے لیے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ہم پیروں اور مریدوں سے اپنی مرادیں مانگیں گے، تو یقیناً اس کے بارے میں کہا جائے گا تم کافر ہو، اسلامی حکومت میں ان کو اسلام نہیں، مسلمان نہیں کہا جائے گا، اور پھر ایسے آدمی کے لیے جینے کا حق نہیں ہے. کفر کا کی سزا قتل اور ارتداد کے حکم کا کی سزا جو ہے قتل ہے، ان کو جینے کا حق نہیں. لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اکثر مسلمان اس زمانے میں، اکثر آپ سوچیے عما، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عما یؤمن باللہ اکثر ہم الا وهم مشرکون، اللہ کے ساتھ اکثر لوگ ایمان شرک کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور اسی کو وہ دین اور ایمان سمجھتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ بھی عجیب یہ مسئلہ ہے، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور دوسرے کو اہل بدعت کہتے ہیں. سنی کہتے ہیں اپنے یہاں وہی لوگ جو بریلوی فکر کے ہوتے ہیں، میں نام اس وجہ سے لیتا ہوں کہ لوگ ان کو، ان کے فکر کو کچھ لوگ سراہتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے نام لینے میں کوئی بات نہیں، کیا کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. یقیناً ان کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے عقائد ہمارے سامنے ہیں جو خالص شرک کے عقائد ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں آپ دیکھیں، اگر کہا جائے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اسلام کی تنقید نہیں ہو رہی ہے. قبروں کی جو وہاں زیادہ سے زیادہ قبروں کی عزت کی جاتی ہے، اوقاف کے مال جس طرح خرچ ہوتے ہیں قبروں پر، اتنا مساجد کا شاید کم ہی خرچ ہوتے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ قبروں کی زیارت کے نام سے جو کچھ بے حیائیاں ہوتی ہیں، کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے، پڑھ کر کے شرم محسوس ہوتا ہے. بہرحال تو یہ سب مسائل ہیں، یہ تو عجمی لوگ ہیں، عرب لوگ بھی اس میں بہت کچھ مبتلا ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ ملک بھی اسی حالت میں تھا، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے شاہد عزیز رحمتہ اللہ علیہ، یقیناً ان کی نیت صحیح تھی، اگر خالی حکومت کرنا ان کا مقصد ہوتا تو لوگ جب ان کے زیر نگی ہوں گے، زیر دست ہوں گے، تو چپ ہو جاتے، سب کو سب کچھ کرنے دیتے. لیکن پہلے ہی دن آتے ہی انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ نہیں، قبروں کو شرعی قبر بنائی جائے اور ان کی زیارت شرعی ہو، اور اس طرح دوسرے بہت سے اعمال. یہاں بھی درختوں سے مدد مانگی جاتی تھی، اور ہم نے آخری دور میں دیکھا اس زمانے، یہاں بھی ایک کھمبا تھا، سرخ کھمبا تھا، اب تو شاید اس کو بدل دیا ہے یا اس پر رنگ چڑھا دیا ہے، اس کی اصلاح کر دی، کیونکہ وہ پھٹ بھی گیا تھا، بہت پرانے زمانے کا کھمبا ہے. اس میں خاص طور پہ انڈونیشیا کی عورتیں آ کر کے اور اس کو آغوش میں لیتی تھیں، اپنے گود میں لیتی تھیں. عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ جس عورت سے بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے اس سے چمٹنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، جس کو اللہ نہ دے اس کو درخت حجر اور شجر یا کھمبا اور پتھر دے دے گا. تو یہ عقیدہ تھا بہت کچھ، اور اس پر باقاعدہ پولیس وہاں متعین ہوتی تھی، بھگاتی تھی لوگوں کو، لیکن موقع نکال کر کے وہ اپنا کام کرتے تھے. ہم نے دیکھا یہ سب، اللہ کا شکر. اور اس کے علاوہ پورے جزیرہ عرب میں کہیں ایک فوج ہے، ایک غار تھا، وہاں جا کر کے لوگ عرس مناتے تھے. اس زمانے میں جن کو محمد بن عبدالوہاب، مصلح آدمی کو بدنام کیا جاتا ہے، جنہوں نے دعوت تبلیغ میں اللہ کے فضل سے انہوں نے تجدید کا کام کیا، دین کی کو نیا کیا الحمدللہ، لوگ دین اسی کو سمجھتے تھے کہ جا کر کے کھو پر عرس کرتے تھے اور وہاں سے اپنی مرادیں مانگتے تھے. غار تھا، اسی طرح درخت پوجے جاتے تھے. یہیں آپ دیکھیں ابھی جا کر کے کہ حضرت عثمان علیہ السلام کی قبر بقی میں جو ہے اس کے چاروں طرف پتھر کاڑے لگے ہوئے ہیں وہ بنیاد ہے اس قطبے کی جو ان کے قبر پر بنا ہوا تھا. اس کا فوٹو بھی دیکھا ہے لوگوں نے, ہم نے بھی دیکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ سب کچھ ہوتا تھا, یہ شرک اب بھی ہوتا ہے اور ہوا کرے گا قیامت کے دن. لیکن اس میں امتحان ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازا ہے, ان کو اس میں نرمی نہیں برتنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے, تبلیغ کی کوشش ہونی چاہیے. اور ہمارا یہ طریقہ کار یا ہمارا یہ طریقہ عمل ہو, طریقہ فکر ہو کہ ہر وہ چیز جو اس قرآن اور سنت کے خلاف ہے اس کو ہم غلط سمجھیں اور قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دین پھیلانے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, یہ جو مختلف جماعتیں ہیں, مختلف فرقے ہیں, ایک دوسرے سے صرف ایک دوسرے کے ساتھ وہ صلح کر سکتے ہیں, لیکن جو خالص دین کی دعوت دیتے ہیں ان سے ان کی دشمنی ہوتی ہے. اس کا تجربہ ہے, واقعاتی طور پر یہی ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں گے, لیکن جو خالص دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں ان سے ان کی دشمنی ہوتی ہے. یہ مسئلہ عجیب ہے. حالانکہ وہی اصل ناصحین ہیں, وہی انبیاء کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہیں صحیح بات بتاتے ہیں, تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں, ولاک اللہ تحبون الناصحین, لیکن خیر خواہوں کو تم پسند نہیں کرتے. تو یہ حقیقت ہے. کچھ جماعتیں ایسی ہیں, جماعتوں کو مطلب فرقے جو بنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, 73 فرقوں میں بھی فرقے بنے ہیں, وہ فرقے یقیناً سب غلط ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہیں پورے طور پر. اگر وہ توحید اور کو چھوڑ کر کے یا صحیح دین کو چھوڑ کر کے عمل کرتے ہیں تو اسلام کے نام سے وہ مسلمان رہے ہیں, لیکن یقیناً وہ بعض فرقے ایسے ہیں جو کفر بھی کرتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں. بعض لوگ کفر اور شرک نہیں پہنچے تو یقیناً وہ غلط طریقہ ہے ان کا, غیر رسول کی سیرت سے غلط ہے, غیر رسول کی سیرت سے دور ان کا طریقہ ہے. غیر رسول اسی وجہ سے ہمیں اکثر یہ خطبہ دیا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ خطبہ ہمیں دیتے تو یہ آیت پڑھتے, یہ خطبہ پڑھتے تھے جس کو خطبۃ الحاجہ علماء نے کہا ہے, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھی سیرت اور اچھا طریقہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پیار رسول کا طریقہ ایک ایک کر کے کتابوں میں ہمارے یہاں الحمدللہ محفوظ ہے. اگر اختلاف ہو تو کیوں نہ ہم ڈھونڈیں کہ پیار رسول کا طریقہ کیا رہا ہے, لیکن کہا جاتا ہے نہیں یہ تو دوسرے فرقے کے ہیں, ہمارے فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے. انتظار اللہ ندن و خلق کل تو تم معیون, پھر میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ پیار رسول نے فرمایا سب تلا والا خشیتیاں کلماک, تم اپنے بچے کو اس خطرے سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا, یعنی تمہاری روزی میں شریک ہوگا اور تمہاری روزی کو تنگ کرے گا. یہ عقیدہ پرانے زمانے میں تھا اور اسی عقیدے کے ساتھ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے یا ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ بچے نہ پیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا, اپنے بچوں کو غربت اور فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں, ان قتلہم کان خطئا کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. پھر رسول نے بھی اس کا ذکر فرمایا ثم ایم, پھر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل ماک, تمہارے ساتھ کھائے تمہاری روزی میں وہ شریک ہو. قل تو ثم ایم, پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیل تجاری, اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. یہ گناہ بہت بڑا ہے. عام زنا کا گناہ کم ہے, لیکن پڑوسی کے بیوی کے ساتھ گناہ کرنا تزانیہ, یہ بھی ایک نقطہ ہے. یہاں تزنیہ نہیں لفظ استعمال ہے, تزانیہ یعنی ہو سکتا ہے عورت کسی پرائے پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلقات کر کے اور مل جل کر کے یہ کام کرے. تزانیہ عورت کی مرضی سے یہ زنا ہو تو بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر زبردستی کیا, ہو سکتا ہے ایسے مواقع آ جائیں کہ پڑوسی عورت کا شوہر غائب ہے, آدمی زبردستی اس کے گھر میں گھس کر کے اور یہ غلط کام کرے, تو اور ہی بڑا گناہ ہو جائے. انتزانیہ یعنی تزانیہ کا لفظ اور تزنی کا لفظ, دو لفظ آپ عربی میں استعمال کر سکتے ہیں. تو گویا عورت کی رضامندی سے اگر اس کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ زبردستی اس نے کسی پڑوسی عورت کے ساتھ یہ غلط کام کیا تو اور ہی بڑا گناہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں جو اور دوسرے فضائل کے فضائل آپ نے بیان فرمایا انصار کے بارے میں, اس میں بھی فرمایا کہ انصار لوگ بہت ہی نیک ہیں, عورت کوئی پرائی آ کر کے ان کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے دونوں برابر ہیں, یعنی وہ گویا اپنی بہن کی طرح اپنی ماں کی طرح اپنی خالہ اور پھوپھی کی طرح ان کی حفاظت اور ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سابق انصار مدینہ کے جو تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پیارے رسول نے ان کی یہ تعریف فرمائی. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی پرائی عورت اس طرح کی ہو اس کے ساتھ غلط قسم کا تعلق نہ ہونا چاہیے کہیں کی بھی ہو, خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ, کیونکہ یہ راستہ اور ہی آسان رہے گا, آدمی زیادہ سے زیادہ اسے پڑھ سکتا ہے, اس وجہ سے شریعت نے اس کو اور یہ سخت اور بڑا گناہ شمار کیا. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدیہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ پیارے رسول سے کو ہم نے کہتے ہوئے سنا, آپ فرماتے تھے من الکبائر بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے, شتم الرجل والدیہ, آدمی اپنے والدین کو گالی دے. قیل آپ سے پوچھا گیا وحل یسب الرجل والدیہ, سننے والے گویا یہ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. وحل یسب الرجل والدیہ, کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا ہاں دے سکتا ہے, دیتے ہیں. یسب ابا الرجل, کیا شکل ہوگی ان کو گالی دینے کی؟ یسب ابا الرجل فیسب ابا ہو, کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا, تو گویا دوسرے کے باپ کو گالی دے کر کے اپنے باپ کو گالی دلوائے تو خود اس نے گویا گالی دی اپنے باپ کی. یسب ابا الرجل فیسب ابا, وہ یسب امہ ہو فیسب امہ ہو, کوئی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جس کی ماں کو گالی دیا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے, تو گویا یہ شخص خود اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. گویا شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا سبب بنے گا اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہی کرنے والا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ جا کر کے فلاں کو قتل کر دو تو وہ سبب بن رہا ہے, وہ بھی قتل میں شریک ہوگا. یہ اگرچہ وہ نہ جائے اور خود نہ قتل کرے لیکن کسی کو کی مدد کر رہا ہے, کسی کو اشارہ کر رہا ہے, یہاں تک کہ اگر اخ کہا, حدیث شریف میں ہے کہ اگر قتل کرنے کے نام سے کسی کو اقتل نہیں کہا بلکہ اخ کا آدھا لفظ بول کر کے اشارہ کر دیا قتل کرنے کا, تو قتل میں شریک ہے. تو گویا سبب چونکہ بن رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا کسی دوسرے کے ذریعے سے, تو حکم اس پر لگایا جائے کہ وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ طریقہ گالی دینے کا جب شریعت کے اندر گناہ کا ہے تو آدمی کھل کر کے دو بدو اور روبرو والدین کو گالی دے, والدین کو سخت سست ہے, تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور ایسا بھی کرنے والے امت مسلمہ میں موجود ہیں لوگ کہ والدین کو ذلیل کرتے ہیں, والدین کو ناراض کر کے اور ان کو سخت سست. گالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کی گالی دیجیے, کوئی بھی ایسا کام جو ان کے اوپر تنقید کی ہو اور وہ حقیقت وہ تنقید کی نہیں ہے اس کو بھی گالی کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, یہ الفاظ اس طرح کے آئے ہیں کہ آدمی غلط تنقید بھی کرے تو اس کو گالی کہا جاتا ہے. تو اس قسم کی گالیاں والدین کو دلانا کسی کے ذریعے سے گویا یہ اپنی اور سبب بننا, خود آدمی اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے, یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کبائر, اس کا مجلس میں نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہو یا لعنت کا اس کے کرنے والے پر اللہ کے نے لعنت بھیجی ہو, یا یہ کہ اس طرح کے الفاظ آئے ہوں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں. یہ سب دلیلیں ہیں یہ کبیرہ گناہ ہونے کی. چھوٹے گناہ جن پر اس قسم کا اطلاق نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال وہ ناحق چیز ہے, ناحق بات ہو, ناحق فعل ہو, وہ بھی گناہ ہوں گے. چھوٹے گناہ بغیر توبہ کی بھی معاف ہو سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اسی طرح ذکر اذکار, نماز کے بعد جو بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں اس سے چھوٹے گناہ, حدیث شریف میں وہ انسان مثل زبد البحر, اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تب بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور اعمال نیک اعمال کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ تو کفر عنکم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. لیکن اگر بڑے گناہ سے آدمی نہیں بچا تو یہ چھوٹے گناہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پہاڑ کی طرح اور ہی بڑے گناہ بن سکتے ہیں. وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيركم الذي يبدا بالسلام. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لا يحل لمسلم مسلم لفظ آیا ہے, کوئی بھی مسلم اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان يحجر اخاه جو اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے تین رات سے زیادہ. تین رات کا اگر معنی آتا ہے عربی میں تو اس کے ساتھ دن اور رات, یعنی تین دن اور تین رات سے زیادہ اجازت نہیں کہ کوئی شخص کسی سے بولنا چھوڑ دے. اگر اس کے تعلقات تھے, سگا بھائی ہیں جو تعلقات پہلے سے چھوڑنے کی, وہ تعلقات جب تک بحال نہ ہو جائیں تو گویا وہ اس کو چھوڑ رہا ہے. اسی طرح عام مسلمان کے ساتھ ملنا جلنا, سلام دعا کم سے کم یہ چھوڑ دے تو گویا تین دن تک اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی, اللہ رحم الرحمین, تین دن تک اللہ تعالیٰ نے اس نفس کا اعتبار کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں, تو تین دن تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دے, گناہ نہیں لکھا جائے گا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جی اسی طرح کوئی بھی اس طرح نفسیاتی امور کے بارے میں تین دن کا اعتبار کیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کا رشتہ دار مر جاتا ہے تو تین دن تک سوگ منانے کا حق, سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دن بھی نہیں اگر منائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر بیکار بیٹھ جاتا ہے فلا کے غم میں کام چھوڑ کر کے اور کچھ, تو تین دن تک اس کے لیے جائز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها إذا توفي. در رسول فرماتے ہیں بخاری شریفی کی روایت ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی آدمی کے اوپر تین دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں جس عورت کا شوہر مر گیا ہو, اس کا انتقال ہو گیا ہو, تو تین مہینے تک, چار مہینے تک دن اس کے لیے سوگ منائے گی. تو گویا تین دن کا یہ اعتبار اللہ تعالیٰ نے کیا, تین دن سے زیادہ اگر کسی بھائی کو کے ساتھ وہ بولنا چلنا چھوڑ رہا ہے تو پھر گناہ لکھا جائے گا, تین دن تک گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور کتنا بیگم آدمی کے اوپر آئے, کتنا بڑا بھی آہستہ آہستہ اس کو سہارے لے جاتا ہے. عجیب انسان یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی اس کی اوبھر ہو جائے, جینا مشکل ہو جائے. پہلے دن غم زیادہ ہوتا ہے, دوسرے دن کم ہوتا ہے, جیسے کسی نے کہا ہے طبیعت میں ہوگا پلک چندرو, ٹھہرتے ٹھہرتے ٹھہر جائے گی. ہوتا ہے کتنی بڑی بھی مصیبت آئے تو آدمی کی طبیعت اس کو سنبھل جاتی ہے, پرانے قصے بھول جاتی ہے, پرانا غم بھول جاتا ہے آدمی. یہ سب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ تین دن تک تم غصے کو اپنے کام ملا کر کے, ہو سکتا ہے پہلے دن زبردستی اگر اسے کہا جاتا کہ نہیں تم جا کر کے اس سے ملو تو ہو سکتا ہے کفر بھی کر ڈالے غصے میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے, اللہ ہی کی بات ہم نہیں مانیں گے, لیکن دوسرے دن تیسرے دن غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے ان کا. یلتقیان ھذا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث, اور وہ بھی کسی کو چھوڑنے کے اسباب شرعی ہونے چاہیے. تین دن بھی اگر چھوڑ رہا ہے تو کسی شرعی سبب کی بنا پر, غیر شرعی سبب کی بنا پر ایک دن بھی چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا, چھوڑنے کی ایک شکل کس طرح بھی چھوڑتے ہیں لوگ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام آدمی ہیں, یہ ملتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن منہ پھیر کر کے دوسری طرف وہ چلے جاتے ہیں اور منہ پھیر کر کے دوسری طرف وہ چلے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملے تو, حدیث شریف میں ہے حق المسلم علی المسلم سے, جب چھ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ملے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کریں, سلام کے بجائے دوسرے تب منہ پھیر کر کے چلا جاتے ہیں. یہ بھی یہ طریقہ ہے چھوڑنے کا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو چھوڑنے کا ہے اگر کسی خاص آدمی کے ساتھ چھوڑا تو اس میں داخل ہوگا وہ. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, دونوں میں سے سب سے افضل وہ آدمی ہے جو جا کر کے سب سے پہلے سلام کر لیں. غصہ ہوئیے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن غصہ ختم ہو جانا چاہیے. ان میں سے جو سب سے آگے بڑھ کر کے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے سلام کر لے گا تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اقتائی ہو, ایک دوسرے سے ملتے رہیں, محبت رہے, اور پھر دوسرے اور حالات پوچھنے کے بعد یہاں تک کہ اگر بیمار ہے کوئی ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو تو 3 دن تک ہو سکتا ہے اس کو اجازت ہوگی جا کر کے بیمار کو بنا کرے لیکن 3 دن کے بعد جا کر کے اس کو اس کے بارے میں پوچھنا ہے یقیناً کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بیمار ہوں ان کا حق ہے اذا مرض فعودوا تو ان کی عیادت کرو اور اگر مجبور ہیں محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے. کل معروف صدقہ, کوئی بھی نیک کام تم کرو گے تو وہ صدقہ ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود دیا اور ہم خود کماتے ہیں اپنے اوپر کھاتے خرچ کرتے ہیں جائز طریقے پر, تو وہ بھی صدقہ ہے. آپ نے وہ حدیث سے پہلے سنی ہوگی کہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے آدمی نیک نیتی سے اللہ کے حکم کے مطابق تو اس کے لیے اس میں اجر ہوتا ہے. تو کسی صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنی بیوی کے پاس اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں اس میں اجر ملے گا؟ حدیث شریف میں ہے پیارے رسول نے فرمایا حتی فی بضع احدکم صدقہ, کوئی شخص بیوی کے ساتھ اپنی شہوت جائز طور پر پوری کر رہا ہے تو اس کو بھی اس میں اجر ملے گا, گویا صدقہ کر رہا ہے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس میں اجر ملے گا؟ تو پیارے رسول نے فرمایا اگر وہی کام ناجائز طور پر کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں. پیارے رسول نے صحابی نے کہا اللہ کے رسول گناہ ملے گا؟ کہا اسی طرح اگر وہ جائز طریقے پر اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا. ہر نیک کام, یہاں تک کہ آپ نے دوسری حدیث میں حد پر لقمت امراض لقمہ اگر رکھتا ہے کھانے کا سامان مہیا کرتا ہے بال بچوں کے لیے اور عورت کے لیے اپنی بیوی کے لیے یا مذاق کے طور پر دلچسپی اور دل کیا نام ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا. حد تک لقمت التی یضع فی امراضی. تو گویا مسلمان کو مسلمان کا مسئلہ نیت پر ہے. اسی وجہ سے سب سے اہم حدیث جو سب سے پہلے امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں نقل کی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, ہمارے اعمال کا دار و مدار صحت اور قبولیت کا اللہ کے ہاں نیتوں پر ہے. اگر ہم نیک نیتی سے خود کھا پی رہے ہیں اس نیت سے, علماء نے اس کی تصریح کی ہے تفسیر میں شرح میں کہا ہے واضح طور پر کہ اگر آدمی اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو اس کھانے میں بھی اجر ملے گا. جی اسی طرح کوئی بھی کام کرے, پانی پی رہا ہے نیت سے پیئے. اسی وجہ سے صحابی کہتے ہیں ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے کہ نیک نیتی سے وہ بسم اللہ کر کے پیئے اور نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے کام کریں تو اس کو اس پانی اور کھانے اس کھانے اور پینے میں بھی اس کو اجر ملے گا. اسی کو پیارے رسول نے ایک عام حکم میں فرمایا کل معروف صدقہ. دوسری حدیث میں ایک ہے اس میں بعض چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کا ہٹانا صدقہ ہے. حماسۃ الاعضاء عن الطریق. اور ایک دوسری حدیث میں کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ, 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اس میں سے آلہ لا الہ الا اللہ, سب سے اونچی شاخ اللہ کی توحید ہے. اللہ کو کی وحدانیت کو پورے طور پر بجا لانا یہ سب سے افضل ایمان کا درجہ ہے اور اسی کو ضائع کر کے گویا ایمان کا سب سے اصل جز ضائع کر دیتا ہے آدمی. آلہ لا الہ الا اللہ وعدناها اماتۃ الاعضاء عن الطریق, سب سے ایمان کا درجہ نیچا یہ ہے کہ آپ زمین سے راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں. دیکھ رہے ہیں کوئی کانٹا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے پھنس کر کے آدمی گر سکتا ہے, کیلیں پڑی ہوئی گاڑیاں لوگوں کی پنچر ہو سکتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں تو ہٹانے سے اس نیت ہے. اس کے علاوہ مسجد سے اگر کوئی شخص معمولی دن کا بھی نکال رہا ہے, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عزت علیہ اعمال امتی, میرے اوپر ہماری امت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ پیش کیا تو ہم نے دیکھا بڑے کاموں میں سے اجر کے حد تل قضا تیوخری جو ہے من المسجد, تنکا جو ہوتا ہے قضا تنکے کو کہتے ہیں جو آنکھ میں پڑ جائے باری تنکا, وہ مسجد سے نکالتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے اجر کا باعث بنایا. کل معروف صدقہ. اسی طرح کوئی شخص تسنا للاخرۃ صدقہ, کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے وہ اچھی طرح وہ کام نہیں جانتا, آپ زیادہ جانتے ہیں تو اس کی مدد کر دیجئے, اس کو بتا دیجئے کہ نہیں اس طرح کرو, یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی سامان لاد رہا اپنے جانا تو ایسا ہوتا ہے تو اونٹ کو بیٹھا کر کے سامان لادا جاتا ہے. ہمارے خیال سے اونٹ کو لوڈ جو کرتے ہیں وہ بیٹھا کر کے. اسی وجہ سے کسی نے وہ لکھا تھا, میں نے پڑھا وہ موضوع لکھا ہے, عنوان جو تھا اونٹ نے اونٹ تیری سب کل سی تھی. مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ نے اونٹ تیری کون کل سی تھی, تو اس میں یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے جس طرح اس میں بہت بڑی حکمت ہے. تو کہتے ہیں لکھا تھا انہوں نے کہ اونٹ کو بیٹھا کر کے جب اس پر بوجھ لادتے ہیں اگر اونٹ کی گردن لمبی نہ ہو تو وہ اٹھ نہیں سکتا, اس وجہ سے ایسے جھٹکا دے کر کے پھر اٹھتا ہے. تو اس وقت اگر اونٹ بھاگ رہا ہے کوئی شخص اس کی مدد کر دے, تحملو لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا پورے طور پر, کہ اگر کسی کا بوجھ اٹھانے میں مدد دے دو اور اس کو اس کی سواری پر لاد دو تو میں اس میں صدقہ ملے گا. تو گویا یہ سب شاخیں ہیں نیکیوں کی اور یہ سب اعمال ہیں نیکیوں, چھوٹے سے چھوٹا بڑا کام اس کے برعکس آپ سوچ لیجیے. اس طرح کی چھوٹی سے بڑی چیزیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہیں, جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس میں اس کے کرنے سے ہمیں تکلیف بھی ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے سامنے آگ کر کے